الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں سلوک سلیمانی، جو ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر اپنی کتاب ہے، اس کا درس ہوتا ہے. آج کا جو باب ہے وہ ہے سلوک کی جامعیت اور اجتماعی حقوق و فرائض. گزشتہ اوراق میں بنی آدم کی جس شارع معرفت کی نشاندہی کی گئی ہے، اس کا لازمہ اور نتیجہ سلوک کی ہمگیری و جامعیت اور وسعت ہے، جس میں انسانی زندگی کا جز کل سمایا ہوا ہے، اور جو اس کی ہر حرکت و سکون اور فکر و عمل پر چائے ہوا ہے، اور اس کے تمام انفرادی، اجتماعی، ظاہری و باطنی، مادی و روحانی حقوق و فرائض، قوائف و وظائف کو گھیرے ہوئے ہے. سلوک محض چند عبادات و اسکار، رسوم اور اورات کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کا سلوک زندگی کے ہر شعبہ اور گوشہ میں توے ہوتا ہے، اور اس کی ساری زندگی پہ ہم مجاہدہ سراپا عبدیت اور ہمتن دین بن جاتی ہے. ہما دیر تختہ گل زجی بن سج دریزم کے نیاز من نگنجد بدورا کا تنماز. اس لیے احکام الہی کا وہ حصہ جو انسانی اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، سلوک کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتا، اور اس طریق کے راہی کے لیے اجتماعی حقوق و فرائض کی ادائیگی سے مفر اور انسانی و ملی ذمہ داری سے گریز کی صورت ممکن نہیں. اسلام نے اپنے پیروکاروں کو کوہ دشت کی غزل نشینی میں جنت کا سراغ نہیں بتایا، بلکہ انہیں احد کے کارزار میں جنت کی خوشبو سونگی اور الجنت و تحت ظلال سیوف کا مژدہ سنایا. اسلام کی رہبانیت، اگر اس کا نام رہبانیت ہے، ترک و عمل صحیح نہیں، بلکہ دین اور الہ کلمۃ الحق کے لیے جد و جہد ہے. رہبانیت و حاضل امت الجہاد فی سبیل اللہ، اس امت کی رہبانیت اللہ کے راستے میں جہاد کو کوشش ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجمعین کا اسوہ اسی سلوک کا عملی نمونہ اور اسی طریق کا دائی تھا. اسلامی صحیفہ آسمانی نے میت نبوت کا ثمرہ و نشان، قوت و رحمت و عبودیت و عبدیت و افتقار و ابتعاد، فضل و رضوان کے انہی مظاہر کو بتایا جو جلال و جمال کے صفات علیہ کا جامع اور کامل عکس و ظلال تھا. ارشاد فرمایا گیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین ما وشد وللکفار رحمہ بینہم تراہم رکا سجدین یبتغون فضل من اللہ و رضوانہ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کی معیت میں اور آپ کی محبت چاہتا ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. اے محاطب، تو انہیں دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور زامندی کے جستجو میں لگے ہیں. ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہے، یہ ان کے اوصاف تورات میں ہیں. یہ بہت اہم بات حضرت نے چیڑی ہے. ایک حدیث شریف تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لا ربانیت فی الاسلام، اسلام میں ربانیت نہیں ہے، جس کو لوگ غلط استعمال بھی کرتے ہیں. اور یہ جو آج حدیث شریف ہے، رہبانیت حاضر امت الجہاد فی سبیل اللہ، اس امت کی رہبانیت اللہ کے راستے میں جہاد اور کوشش ہے. اصل میں رہبانیت کس کو کہتے تھے، پہلے اس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کی انشاءاللہ معلومات ہو جائیں. رہبانیت جو ہے وہ اصل میں یوں کہہ سکتے تھے کہ انسان اپنی نفس کے اوپر پیر رکھے، اپنی نفس کی نہ مانے. یہ رہبانیت کا بنیادی کانسیپٹ گزشتہ امتوں میں رہا ہے. اس کا مطلب ہے، نفس اگر کچھ چاہے تو اس کو وہ نہ دیا جائے. نفس کشی جس کو کہتے ہیں، وہ صحیح معنی میں رہبانیت کا کنسپٹ دیتا ہے. لیکن اسلام جو کہ اللہ جل شانہ کا پسندیدہ دین ہے اور سب سے یوں کہہ سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے، اس میں تمام چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، تمام خوبیوں کو جمع کیا گیا ہے. تو اس میں نفس کشی اس معنی میں ہے کہ نفس کی بات نہ مانی جائے، اللہ کی بات مانی جائے. یہ نفس اگر آپ کو منفی راستہ بتا رہا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مثبت راستے پہ چلیں. یہ اصل میں رہبانیت ہے، کیونکہ صرف نفس کی نہ ماننا یہ کوئی بات نہیں ہے. مثلا نفس آپ سے کانا مانگتے تو آپ کانا نہ دیں، نواب سے پینا مانگتے تو پینا نہ دیں، نفس آپ کو سونا چاہتا ہے تو آپ کیا سونے نہ دیں، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ نفس جس اللہ پاک جس طرح چاہتا ہے سونا اس طرح سو، جس طرح کانے کا بتاتا ہے اس طرح کاؤ، جس طرح پینے کو بتاتے اس طرح پیو، جس وقت کا بتاتے اس وقت کرو، جس وقت کا بتاتے نہ کرو تو اس وقت نہ کرو. یعنی اپنی نفس کی بات کو چھوڑ کر اللہ پاک کی بات پر نفس کو لے آؤ، یہ اصل ربانیت ہے. یعنی نفس کی صرف بات نہ ماننا نہیں ہے، بلکہ نفس کو اللہ کی بات منوانا ہے، نفس کو اللہ کی بات منوانا ہے. اس لیے حدیث شریف میں جو فرمایا، کلمند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. صرف یہ نہیں فرمایا جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، بلکہ فرمایا جس نے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. دو باتیں اکٹھی ہیں. نفس ہی کے ذریعے سے تو کام ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں تو بی نفس استعمال ہو رہا ہے، کھاتا ہوں بی نفس استعمال ہو رہا ہے، پیتا ہوں بی نفس، لکھ رہا ہوں پھر بی نفس استعمال ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں میں ٹول تو نفس ہے. تو اس کو صحیح چیز پر لگانا، یہ جو ہے نا مطلب یہ بنیادی بات ہے. ہاں جی، تو یہی اصل میں بنیادی کنسپٹ ہے سلوک کا بھی. سلوک میں ہمیں گویا کہ نفس کے جو شریعت کی مخالفت کی جو یعنی طبیعت ہے، اس طبیعت کو دبا کر اس کے اثر کو ختم کرنا، یہ نفس کا تزکیہ کہلاتا ہے. یعنی اگر نفس کے اندر مال کو جمع کرنے کی خواہش ہے، نہیں، اس کو تبدیل کرنا ہے شریعت کے مطابق مال کمانے پر. شریعت کے مطابق مال کمانے پر، شریعت کے مطابق پہ خرچ کرنے پر، یہ مطلب جو ہے نا وہ ہمیں اس پہ لانا ہوگا اس کو. اس طرح اگر اس کی خواہش ہے شہرت حاصل کرنا تو نہیں، شہرت کے لیے کام نہیں کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا. اگر اللہ پاک تخت پر بٹھا دے پھر تخت پر بیٹھے گا، تخت پہ چڑھا دے تو تخت پہ چڑھے گا. مطلب یہ ہے. اس طرح اگر نفس اس کا کوئی لذت چاہتا ہے تو یہ نفس کی نہیں مانے گا، لیکن اللہ پاک جو لذت دے رہا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑے گا. خام خواہ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا، بلکہ اللہ جل شانہ نے جو کہا ہے وہی کرنا، یہ ہمارے نفس کی اصلاح ہے. تزکیہ اس کو کہتے ہیں. تو حضرت نے اس کو بہت ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اس کو ماشاءاللہ سمجھایا. اب دیکھو قرآن سے دلیل دے رہے، محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معه، اور جو لوگ ان سے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پہ سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دیکھو گے تم ان کو رکوع کرنے والے، سجدے کرتے ہوئے، اور اللہ کی فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اس کا رضا تلاش کرتے ہوئے. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراۃ. اللہ تعالیٰ کے اچھا اس کے اثر بوجھ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہے، یہ اوصاف ان کے تورات میں. وہ اسلامی طریق کی جامعیت کی نشانی تورات میں بھی یہی بتائی گئی تھی کہ امت محمدیہ کا سلوک خلق سے گوشگیر و عزلت نشینی نہیں ہوگا، بلکہ کمال بندگی و عبودیت، تعلق مع اللہ، محبت الہی اور ذات حق میں اشتغال انہی بندوں میں رہتے ہوئے نصیب ہوگا، اور دلدار ازل کی محبت، طلب اور سرشاری انہی بندوں کے حقوق سے غافل نہیں کر دے گی. وہ جلال و جمال ربانی کا مظہر بن کر نائب حق کی حیثیت سے انسانوں کے حقوق کے ذمہ داریوں کو نبھائیں گے. شوکت سنجر سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. کہ اسلام رہبانیت کی دعوی نہیں بلکہ ربانیت، یعنی اللہ والا بننے کی دعوت دیتا ہے. قرآن قریب کس بلند آہنگی سے پکارتا ہے، ما کان لبشر ان یوتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی آدمی سے بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور فہم اور نبوت، ہاں تا پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، لیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے ربانی بن جاؤ، بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ تم پڑھتے ہو. یعنی اور اللہ والوں کے اوصاف اس کی ربانی کتاب میں محض انفرادی تزکیہ و خلوت نشین نہیں، بلکہ دین اور الہی کلمات اللہ کے لیے عرصہ پیکار میں شمشیر و سنا سے دو بدو ہونا، قتال اور دائمی جد و جہد و جہاد ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَأَيِّ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَا رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اور بہت نبی ہو چکے جن کے ساتھ ہو کر بہت بہت اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئے، اور نہ وہ دبے، اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقر مزاج و اسے محمد ہے. یاد ہے کہ صبر کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ مستقر مزاج. کیونکہ سبجیکٹ ٹو کنڈیشن ہوتا ہے نا ترجمہ. کوئی بھی زبان ایسا نہیں ہے جس کے مقابلے میں جو دوسری زبان ہے اس کو ایگزیکٹلی کاپی کر سکے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی، تھوڑا بہت فرق الفاظ کا ہوتا ہے. اس وجہ سے پھر سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا معنی اسی انداز میں کرنا پڑتا ہے جس سے وہ مفہوم ادا ہو جائے جو اس زمانے میں اس سے ادا ہو رہا تھا. تو عربوں کے لیے مسئلہ نہیں تھا، یہاں صابرین کا مطلب وہی کریں گے، وہ سمجھیں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب ہم صبر کرتے ہیں کہتے ہیں تو ہم صبر سے مراد وہی صبر لیتے ہیں جو مصیبت پر چکا. آج وہ مطلب افریاد نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، ہم لوگ صرف اسی کو سمجھتے ہیں. حالانکہ یہاں پر مستقل مزاجی یہ بات کی گئی، یعنی اپنی بات کو نہ چھوڑنا، اپنی بات کو نہ چھوڑنا، مستقل مزاجی. یہ دنگلوں کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کبھی، دنگل میں جو پہلوان لڑتے ہیں آپس میں، تو جیتتا اکثر وہی پہلوان ہے جو مار بھی کھاتا ہے تو اس کو سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن اپنا کام جاری رکھتا ہے، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. اور وہ جو مقابل کا ہوتا ہے اس کی کوئی باریک بات اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ معاف نہیں کرتا، پھر وہ ایسا حملہ کرتا ہے کہ بالکل وہ جو ہے نا، پھر وہ اس کو چھت گرا دیتا ہے. سسٹینیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب یعنی اس پہ وہ رہنا، برقرار رہنا، اپنی دھن میں مست ہونا اور آگے بڑھنا، اس کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن صرف تکلیف کو برداشت کرنا مقصود نہیں بلکہ اس سے کام لینا اور اپنے مقصد کے ساتھ انصاف کرنا، یہ مطلب بنیادی بات ہے. یہ صبر کا وہ مفہوم ہے جو یہاں پر ہے. کیونکہ آج کل اگر دیکھا جائے تو حالات جو آنے والے ہیں نا, مشکل حالات ہیں, مطلب آسان حالات نہیں ہیں, حالات مشکل حالات آنے والے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف جمع ہو رہی ہے. اب مسلمانوں کے خلاف اس لیے جمع ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنا مذہب چھوڑ دیں, ان کا کام یہ ہے. تو ایسی صورت میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام باتیں برداشت اس لیے کرنا کہ ہم اسلام نہ چھوڑیں. اسلام کے لیے کام جاری رکھیں, موقع محل کی تلاش میں رہیں, اور جو کچھ جس وقت اس مقصد کے لیے ضروری ہے اس میں ہم سستی نہ کریں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے والد صاحب یہ اصغر مال کالج میں پروفیسر تھے, تو لڑائی غالباً 65 کی ہوئی, تو آپس میں کامن روم میں بیٹھے تھے, تو ان کا پورا منصوبہ تو یہی تھا کہ مطلب پاکستان کو فتح کر لیں. تو انہوں نے مطلب اس پہ بات کر رہے تھے کہ ان کا تو کسی نے پوچھا کہ اگر وہ ہندو ادھر آ جاتے تو ہم کیا کرتے, اگر یہاں ان کے گھوم کہتے, کئی پروفیسر نے کہا ہم ہندو ہو جائیں گے. ان کے پاس اسلام کی بالکل یعنی ویلیو والی بات نہیں ہے. وہ اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے, اگر وہ عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہوتے تو عیسائی ہوتے, اسلام کے ساتھ ان کا قلبی تعلق نہیں ہے. تو ایسے لوگ یہ دجال کے لیے ترنے والا ہوں گے. دجال آئے گا تو بالکل یہ سیدھا, کیونکہ ظاہر ان کو تو اپنے نفسانی خواہشات سے غرض ہوتی ہے, اور وہ اس کے ساتھ پیک پر ہوں گی, تو ایسی صورت میں خطرناک بات تو ہوگی, پھر پریشانی ہوگی. تو یہ جو بات ہے کہ صابرین اس وقت وہ تمام حالات کو برداشت کرنا اور اسلام پر قائم رہنا, یہ بہت ضروری ہوگا. اپنے ایمان کو بچانا, یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگوں کے پاس سب سے قیمتی چیز بکری ہوگی, اس کو لے کر وہ ایک غار سے دوسرے غار کی طرف جا رہے ہوں گے پانی کی تلاش میں, اور اپنے ایمان کو بچائیں گے. تھوڑا سا غور کر لے اصحاب کہف, کیا ان نے جہاد کیا تھا؟ لڑے تھے نہیں تھے, اپنے ایمان کو بچایا تھا, غار کے اندر ایمان کے لیے چھپ گئے تھے, ایمان کو بچانے کے لیے چھپ گئے تھے, اور کچھ نہیں کیا تھا. وہ اتنے اونچے درجے کے اولیاء بن گئے کہ ان کے ساتھ جو کتا تھا ان کو بھی اللہ پاک نے ایک مقام دے دیا. ایمان کو بچانا اتنا اہم اور ضروری کام ہے, اپنے ایمان کو بچانا. ہاں جی, تو اس وقت ہمارا جو سلوک ہے اور ہمارا جو طریقہ ہے, ہمارا جو تصوف ہے, وہ اصل میں بنیادی چیزیں ہیں. اس میں یہ سطحی چیزیں نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا بس مراقبات میں مست رہیں, اور یا سر دننا شروع کر لے سما پہ, اور ہاں یا مطلب جو ہے بڑی اونچی اونچی باتیں کرے, فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا فلاں بزرگ نے, یہ تصوف کے صرف زوائد ہیں, یہ اس تصوف کے مقاصد نہیں ہیں. بہت ایک دنیا اس مسئلے میں پنسی ہوئی ہے جو ان چیزوں کو تصوف کہتے ہیں, یہ تو اس کے زوائد ہیں. بھئی آگ جلائیں گے تو دعا تو ہوگا, تو کیا دعا مقصد ہے؟ دعا مقصد نہیں ہے, مقصد تو آگ ہے جس سے آپ نے کام لینا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں مطلب جو ہے یہ سارے کے سارے این ایڈیشن ہیں, ان کو کہتے ہیں
توابع، یہ توابع ہیں.
ایک دفعہ میں بیان کر رہا تھا ادھر یہ چھپر والی مسجد میں، ایک پروفیسر صاحب تھے، بڑے سینئر پروفیسر، ابھی بھی زندہ ہو گیا نا میرے خیال میں، 100 سال عمر تو ہوگی اس وقت شاید. ہاں جی، تو وہ بیٹھے تھے بیان میں، تو میں نے حال کے بارے میں کہا کہ میں نے کہا حال سائیڈ ایفیکٹ کو کہتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ یعنی آپ اس کے لیے کام نہیں کر لیکن ہوگا، ساتھ ہو جائے گا. تو سائیڈ ایفیکٹ پسندیدہ بھی ہو سکتے، غیر پسندیدہ بھی ہو سکتے. یہ جو جلال صاحب کو جو انجیکشن لگایا تھا اعتکاف میں، تو اس کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑے سرور میں ہوتا ہے آدمی کہتا ہے بڑے مزے میں ہوتا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ. تو اب اگر کسی کو سرور آتا ہے تو ٹھیک ہے، بس ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور اگر تکلیف ہو رہی پھر بھی سائیڈ ایفیکٹ. تو جب باہر آ رہا تھا تو ساتھ ساتھ باہر نکل، مجھے کہتے شاہ صاحب آج سب بات سمجھ آ گئی، آج بات سمجھ آئے گی. یہ جو نا حال کا آپ نے جب سائیڈ ایفیکٹ کہہ دیا نا، کہتے اس بات لفظ میں ابھی تک نہیں سمجھ رہا تھا، جب پڑھتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے، آج سمجھ میں آ گئی کیا چیز ہے سائیڈ ایفیکٹ. تو مطلب یہ ہے کہ اصل چیزوں کو دیکھنا ہے، اصل چیزوں کو. اس لیے اسلام کی بقا و حفاظت، اشاعت و فروغ اور اقامت دین کی جملہ شرعی انفرادی و اجتماعی کوششیں، تزکیہ نفس اور اصلاح باطنی سے لے کر دعوت تبلیغ تک، اعلی کلمت اللہ کی لیے جد و جہد سے لے کر سیاست و سیاست عادل و قتال فی سبیل اللہ تک، سلوکی کی گھاٹی کے مختلف منازل ہیں. انہیں اسلامی سلوک کے دائرے سے خارج سمجھنا دین و شریعت، سلوک و طریقہ تو اسلام کی جامعیت و مغیری سے ناشنائی کی دلیل ہے. اس بنا پر سلوک سلیمانی میں ارشاد و ہدایت، تزکیہ باطنی کے علاوہ دعوت و تبلیغ، اسلامی سیاست عادل کی رہنمائی، مجاہدان اور سپاہیہ زندگی کی تلقین بھی شامل تھی، جس کا خانقاہ زندگی میں عموماً گزر نہیں ہوتا. اب میں آپ سے بات بہت سالڈ پروف دینا چاہتا ہوں ان باتوں کا. دیکھیں ہندوستان نے 4 مجدد دیکھے ہیں، مجدد الافشاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کام کیا تھا؟ اکبر کے دین الہی جو اس نے مختلف مذہبوں کا ملغوبہ بنایا ہوا تھا، دنیا دار صوفیوں، دکاندار علماء، ان کی پوری ایک عملاً اصلاح کرنے کا کام شروع کیا، خطوط کے ذریعے سے، مکتوبات کے ذریعے سے، مطلب جو ہے نا وہ مختلف حضرات کو خطوط لکھ لکھ کر ان کی اصلاح فرمائی. اور وہ جو دین الہی کا پورا افرید تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ حضرت کی زندگی میں ہی بڑا کمزور ہو گیا، اور پھر جس وقت تھا وہ مر گیا تو جہانگیر جو تھا وہ حضرتی کی کوششوں کی برکت سے بادشاہ بن گیا، ورنہ اس کی باری نہیں تھی. اتنا کام ہو گیا تھا ماشاءاللہ اس دوران کہ خرم بادشاہ نہیں بن سکا، جہانگیر بادشاہ بنا، کیونکہ نصف سے زیادہ درباری حضرت کے مرید تھے یا معتقد تھے. اتنا کام ہو گیا تھا. اب اس وقت تلوار نہیں چلی، قلم چلایا، قلم چلایا، لیکن قلم بہت ٹیک ٹیک چلایا، اور ماشاءاللہ وہ کام جو تلوار نہیں کر سکتی وہ قلم نے کر لیا. ٹھیک، اس کے بعد چونکہ ایک مجاہدانہ قلم تھا، یعنی ساتھ ساتھ جو تحقیق تھی وہ بھی افنس و تحقیق تھی، افنس و تحقیق تھی، مطلب یہ ہے کہ گویا کی چیز ایک پورا ایک بلڈوز کرنے والی جو چیز تھی نا، مطلب یہ اس طریقے سے قلم چلا حضرت کا. لیکن شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو باقاعدہ بنیاد مہیا فرمائی قرآن اور حدیث کی چونکہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث کے میدان کے بہت بڑے وہ تھے، لہذا انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، احادیث شریف پر کام کیا، ہندوستان میں احادیث شریف کے پہنچانے کا پورے جال بچھایا. ہاں جی، اور بنیادی کنسپٹس ان کو ثبوت فراہم کیے، یہ ان کا مجددانہ کام تھا. لیکن صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، باقی چیزوں سے غافل نہیں تھا. احمد شاہ ابدالی کو پانی پت پہ حملہ کرنے کا دعوت ان نے دی تھی. یہ پانی پت کا جو مشہور لڑائی ہوئی ہے احمد شاہ ابدالی، اور وہ روحانیت کا ایک زبردست قسم کا مظہر سامنے آیا کہ احمد شاہ ابدالی کے سپاہی کٹ کٹ کے مرے، مرٹوں کو شکست دی، لیکن وہاں حکومت نہیں کی، وہاں مولوں کو حکومت واپس کر کے چلے گئے. اب یہ بتاؤ کوئی اس طرح کرتا ہے؟ دنیا میں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ باہر سے کوئی آ جائے اور فتح کر لے خود اپنے ہاتھ، اور پھر جو ہے مطلب کہ سجی سجائی تخت جو ہے نا وہ کسی اور کو پیش کر دے؟ کوئی کبھی ممکن ہے؟ یہ کس کی روحانیت تھی؟ یہ روحانیت تھی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی. لوگ اصل میں اپنے تاریخ کو صحیح پڑھتے نہیں، بس کہانی کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا. الطاف القدس کا جب ہم درس دے رہے تھے نا، تو ایک جگہ یونیورسٹی میں نصاب پہ ہماری بات ہو رہی تھی، تو ان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ یہاں آیا تھا پھر بعد میں، ماشاءاللہ کافی بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی تھی ان کے ساتھ. تو میرے زبان سے ماڈل عقل، نفس اور قلب والا جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہے، وہ نکلا. تو انہوں نے مجھے کہا دیا آپ نے کہاں سے لیا؟ میں نے کہا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. کہا کہ میں نے بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ کو پڑھا ہے، وہ بڑے علامہ لوگ ہیں ماشاء اللہ، یعنی وہ کافی ڈیٹیل سے پڑھنے والے لوگ. ہم نے بھی تو پڑھا ہے، اس میں تو نہیں ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ نے تو یہ بات ہی نہیں کی. میں نے کہا آپ نے ان کی ہسٹری پڑھی ہے، یہ ان کی کتابوں میں ہے، آپ نے ان کی کتابیں شاید نہیں پڑھی. یہ فلاں کتاب ہے الطاف القدس، جس کا باقاعدہ میں نے پورا درس دیا ہے خانقاہ میں. انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ لیکچر دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں. باقاعدہ ان کے لیے پھر میں نے لیڈرشپ کا کورس اس سے ڈیزائن کیا، لیڈرشپ کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دیکھو ہمارے مشاہد، ہمارے بزرگوں نے یہ ایسے کام کیے ہیں. تو وہ یہ محض کر رہا تھا کہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے ایک بنیاد فراہم کی، علمی عملی کام بھی کیا لیکن علمی طور پر پورا بیس بنایا. جو نقطے اٹھائے تھے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو پورا بنیاد فراہم کیا. پھر اس کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے علمی کام نہیں کیا، انہوں نے سارا عمل کیا ہے. جو ان بزرگوں نے یہ کام جہادی لائن کا مطلب کوئی مطلب چھوڑا تھا، وہ پورے عمر ان کی جہاد میں گزری، حتیٰ کہ ان کے ساتھ خانقاہ کے جو لوگ تھے ان نے کچھ شکایت کی. شکایت سے مراد یہ کہ اپنا حال کے طور پہ بات کی کہ حضرت یہاں پر انوارات محسوس نہیں ہوتے، وہ جو ذکر کے انوارات ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جہاد کے انوارات اتنے زیادہ ہوتے کہ اس کے مقابلے میں سارے انوارات دب جاتے ہیں، پھر وہ محسوس نہیں ہوتے، جہاد کے انوارات اتنے زیادہ ہوتے. تو یہ بظاہر ماشاء اللہ تو جہاد کیا، اور وہ سرنڈر اللہ تعالی کے سامنے عملاً جو ہوتا ہے اپنے نفس کا، یقین جانیے جو صحیح سامنے پیش کیا ہے شاید ہی کوئی پیش کر سکے آسانی کے ساتھ، شاید ہی کوئی پیش کر سکے. یہ بہت بڑی بات ہے. اصل میں سعید صاحب کو بھی لوگوں نے نہیں پڑھا نا، جب آخری مارکہ بالاکوٹ کا ہو رہا تھا حضرت کے اوپر وہ بات کل گئی تھی کہ اب یہ ہونا ہے. تکوینیات کا معاملہ جو تھا وہ، جیسے مولا حسین مدنی رحمت صاحب پہ بات کل گئی تھی پاکستان بننا ہے، تو اس طرح صحیح صاحب پہ بات کل گئی تھی معاملہ یہاں پر ایسا ہونا ہے. تو اپنے ساتھیوں کے ذہن بنانے کے لیے فرمایا بھائی اگر اللہ مجھے حکم دینا کہ گوبر کے نیچے جو کیڑا ہوتا ہے اس کے سوراخ میں گھس جاؤ تو میں گھس جاؤں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اگر اللہ کا حکم یہ ہوگا تو میں گھس جاؤں گا. یہ وہ انتہائی سرنڈر تفویض، مطلب یہ کہ تفویض محض جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مطلب کیا ہے؟ دیکھو فتح کے جھنڈا کے لہراتے کے لیے، لہرانے کے لیے ہر ایک خوش ہوتا ہے، اس کے لیے ہر ایک خوش ہوتا ہے، لیکن جان اس انداز میں دینے کے لیے یہ کوئی کوئی ہوتا ہے. وہ صحابی نے جو کہا تھا فست ورب وکاب، شہید ہوتے وقت وہ منظر انہوں نے زندہ کر لیا، شہید صاحب رحمۃ اللہ، شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی، ان کی برکت ہے کہ اس دور میں جہاں کہیں بھی جہاد ہو رہا ہے پاکستان پوری دنیا میں، اس میں سید صاحب کا کام ضرور پہنچا ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی روٹ وہاں سے ملے گی، چاہے چچنے میں ہے، چاہے انڈیا میں ہے، چاہے کشمیر میں ہے، چاہے افغانستان میں ہے، جہاں جہاں پر بھی ہوگا وہاں یہ پہنچا ادھر سے ہوگا. تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ بات، اب ظاہر ہے مطلب عملاً اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی مجدد ہے. پھر اس کے بعد حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے، تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بذریعہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ جو کارنامہ ہے کہ مجدد الافثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا تھا اس کا جو روح ہے، اس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، کیونکہ حضرت نے اپنے زمانے میں جو چیزیں بتائیں وہ اس وقت دور کے لحاظ سے تھی، اب جب دور بدل جاتا ہے تو اس کے لیے پھر دوسری چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ حل تو وقت کے لحاظ سے ہوتا ہے، سولوشن تو وقت کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو جو نقشبندی حضرات معارف کی باتیں کرتے ہیں لیکن عملی میدان سے، نفس کی تزکیہ سے، ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی تحریرات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، ان کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ کو اس کے لیے تیار کیا گیا، حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ. کیسے تیار کیا گیا؟ پہلی حضرت کی گویا کی یوں سمجھ لیجئے تربیت جو ہوئی ابتدائی، وہ نقشبندی سے کروائی، مولانا نصیر الدین صاحب غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی غازی تھے، اسی لائن کے غازی تھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں تھے نا، مولانا نصیر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سے نقشبندی تربیت ساری حاصل کی، لیکن اس دور کے اندر جس چیز کی ضرورت تھی والہانہ پن کی، عاجزی کی، مٹنے کی، وہ جو چشتیت میں پائی جاتی اس کو ساتھ ملانا تھا، اس کو ساتھ ملانا تھا. ذرا تھوڑا سے دوسرے معنی میں عرض کر لوں، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجبوراً جو کام کیا وہ ٹاپ لیول پہ کیا ہے، ٹاپ لیول پہ کیا ہے نا، یعنی انہوں نے سرداروں سے بات کی، بڑے بڑے علماء سے بات کی، درباریوں سے بات کی، بڑے بڑے افسروں سے بات کی، نیچے لوگوں تک حضرت کی رسائی ان حالات کی وجہ سے نہیں تھی، ٹائم ہی نہیں تھا. ان چیزوں کے لیے وقار کی ضرورت تھی. تو حضرت نے اس کے لیے جو ڈانچہ بنایا تھا وہ وقار والا تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن وقت کی ضرورت تھی، دوسری طرف حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ جس انداز سے ہندوستان میں تشریف لائے تھے وہ مٹنے والا انداز تھا، عاجزی والا، اپنے آپ کو اس نہ سمجھنے والا، وہ جو چشتیت میں ہوتی ہے وہ اس چیز میں تھے. تو لہذا جو عام لیول کے لوگ تھے ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ 90 لاکھ لوگ حضرت کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہندوستان کے، 90 لاکھ لوگ کوئی معمولی بات ہے، مثال دے دیں کوئی، ہماری تبلیغی جماعت بہت بڑا کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور یہ اکثر اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے، اتنے مسلمان، اتنے مسلمان، اس پورے تحریک 100 سال میں دیکھو 90 لاکھ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، دیکھ. خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، تو کوئی بات ہے نا. یہ صرف صرف اس طریقہ کار کی بات تھی، عاجزی کی، مٹنے والی. چونکہ اس دن ان دنوں ہندوؤں کا جو تھا برہمن اور جین، مطلب ایک اچوت، وہ والی باتیں جو تھی وہ اتنے پرزور تھی کہ جب ہندوؤں نے دیکھا کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، تو اصل تو یہی ہے، تو لوگ مسلمان ہو رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت کا جو کام تھا خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ عوام پر تھا، اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا جو کام تھا وہ خواص پر تھا. تو یہ آخر یہ جو صدی آ گئی، اس میں ان دونوں کو ملانا تھا کہ عوام و خواص اکٹھے ہو جائیں، عوام و خواص اکٹھے ہو جائیں. لہذا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو دیکھا جائے تو اپنے اصول ایسے بنائے تھے جیسے شاہانہ اصول ہو. کیا خیال ہے؟ کسی کی پرواہ نہیں، لیکن عاجزی ایسے کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا بہت مشکل کام ہے. حضرت اس کے مجدد تھے، حضرت اس کے مجدد تھے. لوگ اصل کی مجددیت کا بنیاد روح نہیں سمجھتے کہ وہ کیا بنیاد چیز ہے، مطلب وہ کون سی چیز ہے. لوگ سمجھتے کہ شاید بہت زیادہ تصنیفات کی ہے اس وجہ سے مجدد ہیں. اصل میں یہی چیز تھی، خواص اور عوام دونوں کا اکٹھا کرنا کمال کی بات ہے. بگاتے ہیں اپنی طرف سے، بیعت نہیں کرتے، لوگ بردانہ آ رہے ہیں کہ ہمیں بیعت کر لو. یہ کوئی بات ہے نا؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. اتنی شرطیں لگاتے تھے کہ نہیں اتنے مطلب آپ نے جو ہے نا وہ میرے مواعظ سننے ہیں، اور یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور خط لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد اگر میں سمجھوں گا تو میں بیعت کروں گا. بتاؤ کون اتنے شرطیں لگاتا ہے؟ کون اتنی شرطیں لگاتا ہے؟ لیکن ان شرطوں کے باوجود لاکھوں مرید. پھر ایک بہت بڑا مطلب جس کو کہتے ہیں اجتہاد ہے. رومال اچھا یہ دیکھ بس بس بس. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اجتہاد دیکھیں حضرت کا کہ ماشاءاللہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں صحبت ضروری ہے. صحبت انعکاسی فیض ہے. کیا خیال ہے؟ انعکاسی یعنی وہ خود فرماتے ہیں ہمارا انعکاسی فیض ابتدا انعکاسی فیض سے ہوتی ہے. اور حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ بیعت کے لیے سفر بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے، خط کے ذریعے سے بیعت فرماتے تھے، خط کے ذریعے سے علاج کرتے تھے. اور اثر اتنا زیادہ تھا کہ جو لوگ خط بھیجتے تھے تو وہ سمجھتے تھے، کیونکہ ہزارے خط پہنچتے پہنچتے ہفتہ 10 دن لگ جاتے، تو وہ حضرات کہتے ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہمارا خط پہنچ گیا، کیونکہ ہماری حالت تبدیل ہو جاتی. یہ کیا بات ہے؟ اصل میں مجدد کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی. خط کے ذریعے سے علاج کرنا یہ القائی فیض ہے. صحبت تو ہے نہیں نا اس وقت، تو کیا انعکاسی تو ہو نہیں سکتا نا، تو کون سی ہے؟ القائی ہے. القائی کا درجہ انعکاسی سے اوپر ہے. اب اس دور کے لیے اتنا بڑی ڈیولپمنٹ، یہ کوئی معصوم، لیکن اس وقت ضرورت تھی اس بات کی. اب اگر کوئی اس کی قدر نہیں کرتا تو میں کیا کہوں؟ ظاہر ان کی قسمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب دیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے نا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. جو بات الحمدللہ مجھے مکتوبات سارے پڑھنے کے بعد ہم پر بات کھلی ہے, آپ اس کتاب کو پڑھے, اس کی بنیاد وہی ہے, اس کی بنیاد وہی ہے. تو حضرت پہ کھلی تھی نا, یہ ساری باتیں حضرت پہ کھلی تھی, ہم پہ تو اب کھلی ہے نا کہ ہاں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. ہم نے حضرت کو پہلے پڑھا ہے, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 14 سال انفاسی سے کا درس دیا ہے الحمدللہ, لہذا ہم نے حضرت کو پہلے پڑھا ہے. یہ باتیں ہمارے لیے اہم باتیں تھیں کیونکہ ہمیں تو حضرت نے ابتدائی سے یہ چیزیں پڑھائیں, یہی چیزیں سمجھائیں. مطلب اپنے شیخ مولانا شاہ صاحب نے فرمایا, بھائی راستے کے گل تماشے دور کرو, مطلب ظاہر ہے وہ. اس طرح اور بہت ساری باتیں جو حضرت نے الحمدللہ ان کتابوں میں سمجھائی ہیں وہ الحمدللہ ہمیں پہلے سے معلوم تھی, لیکن مکتوبات شریف سے گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اگر یہ باتیں نہ ہو تو پھر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, پھر لوگ کن کن راہوں پہ چلتے ہیں, پھر کہاں کہاں پنستے ہیں, کیا کیا مشکلات ان کو ہوتی ہیں, ان کو بات سمجھ بھی نہیں آتی. سمجھانا تو دور سے بات سمجھ ہی نہیں آتی ان کو, بلکہ آپ کو اپنا مخالف سمجھیں گے, شاید ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں. جیسے تبلیغ والوں کے ساتھ جب ہم ذرا محبت کے معاملے میں جو باتیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمارے مخالف ہیں, اللہ ان کے بھائی ہم تو آپ, اگر ہم آپ کے نہیں ہیں تو اور کون ہے. تو یہ نادانی کی بات ہوتی ہے کہ وہ مخالفت نہیں ہے, ہم ان کو صحیح وہی مجد صاحب, یعنی آپ اندازہ کر لے کہ یہ بات سمجھانا بھی بڑا مشکل تھا کہ جو جذب مبتدی ہے وہ جذب قصبی ہے. وہ کہتے نہیں جذب وہبی ہے, اب بتاؤ سمجھا دے کوئی. بھائی جب حضرت نے خود ارشاد فرمایا کہ نقشبندی بزرگوں کو ایک طریقہ کار اللہ تعالی نے عطا فرما دیا, بعض لوگوں کو خود بخود بائی چانس مل جاتا ہے لیکن ان کو باقاعدہ ایک طریقہ کار, طریقہ کار مطابق جو حاصل ہوتا ہے وہ جذب وہ بھی ہوتا ہے قصبی ہوتا ہے, لیکن سمجھا دے کوئی, کوئی سمجھا سکتا نہیں سمجھا سکتا. وہ پختو کی وہی کہ ہٹ گئے نختی, کیچڑ میں دلدل میں پنسے ہوئے نہیں نکل سکتے, نہیں نکل سکتے اللہ کے اللہ کا فضل ہو, اللہ کے اللہ کا فضل, بس اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے اگر نکالے تو نکالے, ورنہ انہی چیزوں میں پڑے رہیں گے اور اصل چیز نہیں پا سکیں گے. اس قسم کی باتیں جب ہم کر رہے تھے تو پریشان ہو گئے کہ کیسے سمجھائے, بات چل رہی تھی نا آپ کو تو پتا ہوگا بہت باتیں چل رہی تھی, ہم حیران تھے کہ کیسے سمجھائیں گے. حضرت کی طرف سے اشارہ ہوا, اسی مکتوب سے ہی پتہ چلے گا, اسی مکتوب میں 87 میں موجود ہے. اب حیران ہے کہ کیسے موجود ہے, بار بار پڑھے, بار بار پڑھا, بار بار پڑھا, اخیر میں نقطہ نکل آیا, پیش کیا, چپ ہو گئے, مانا نہیں, چپ ہو گئے. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ حق ہے, احقاق حق کے لیے تو کوششیں کرنی ہے, لیکن یہ مسئلہ ٹھیڑا ہے, یہ کوئی سیدھا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہماری کوشش اپنی جگہ پر ہے. آج ہی ایک صاحب نے مجھے میسج کیا, وہ بھی نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتا, میرے کوئی فیس بک پر کوئی بنایا ہوا ہے, بیٹے نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے, میں خود تو کوئی فیس بک کا ممبر نہیں ہوں, وہ کوئی چیزیں ان کو پڑھی تو انہوں نے کہا جی ایک خواب کی تعبیر شیخ دے سکتے ہیں, تو نے کہا واٹس ایپ پر دیں گے, تو واٹس ایپ پر انہوں نے آج مجھے واٹس ایپ کیا, جی میں نے خواب دیکھا ہے. میں خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے کہ مجھے میرے شیخ کے شیخ نے خواب میں اجازت دے دی, یعنی کام کرنے کی, وہی مشیخت کی اجازت. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا سنو, اجازت زن پہ دی جاتی ہے اور خواب اور کشف یہ بھی زنی ہے, تو جب دو زنیں اکٹھی ہو جائے تو یہ تو بہت ہی کمزور ہو جائے گا نا معاملہ. جب دو ملے زن کا زن تو یہ کیسے ہو جائے؟ جیسے ایک بڑے دو کے ایک بڑے دو کیا ہو جاتا ہے؟ ایک بڑے چار ہو جاتا. ہاں جی, تو زن کا زن جو ہے نا تو اور بھی کمزور ہو گیا, تو لہٰذا اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا. اس پر انہوں نے مجھے پھر دوبارہ رابطہ کیا کہ تو کیا میں مطلب ان کی وہ دعوت قبول نہ کروں, مطلب یہ جو انہوں نے دیے. میں نے کہا اچھا پھر دوسرا طریقہ سنا. میں نے کہا ایک آدمی ہے جس نے ڈاکٹری کا امتحان نہیں لیا, اس کو بائی چانس خواب میں ڈگری دے دے کہ تم ڈاکٹر ہو, پریکٹس شروع کر سکتے ہیں. بس یہ بات ان کو سمجھ آ گئی, کہتے نہیں بس سمجھ میں آ گئی بات, سمجھ میں آ گئی بات. تو مطلب میری یہ کہ یہ ساری باتیں حضرت نے سمجھائی ہے. حضرت یہ نظر آتا نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب گوئے من حمز آفتاب و مز آفتاب گوئے, نہ میں رات نہ پر رات کا رسیا. ہاں جی, مطلب یہ تو میں تو رات کا نہیں ہوں, نہ میں رات کے ساتھ رہتا ہوں, میں تو دھوپ مطلب بعد کیا ہوتا ہے آفتاب کے ساتھ ہوں, آفتاب کے دن کے بعد کرتا ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ واقعتاً ان حضرات نے جتنے سالڈ انداز میں ایک چیز کی دعوت دی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مواعظ ہیں اس کے اندر جو کرامت ہے ابھی تک ہے الحمدللہ, وہ یہ ہے کہ آپ اس کو رینڈملی کھولیں, مطلب یہ کہ ابتدا سے نہ کھولیں, بے شک کسی جگہ سے کھول لیں, ادھر سے پڑھنا شروع کر لیں, سبحان اللہ ملنا شروع ہو جائے گا, ملنا شروع ہو جائے گا. کیا چیز ملے گی؟ زبردست قسم کی انالیسز ملے گی. انالیسز کیا کہ بات فرمائیں گے, پھر کہیں گے, فرمائیں گے کہ اچھا فلاں اس پہ یہ اعتراض کر سکتے, فلاں اس کے بارے میں یہ بات کر سکتے, فلاں کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی, فلاں کو یہ بات, ان سب کا بتا کے پھر کہے اس کا جواب یہ ہے, اس کا جواب یہ, اس کا جواب, پھر یہ مزید اس پہ اشکال پیش کریں گے, پھر اسی اشکال در اشکال میں سارا مسئلہ پورا حل کر دیں گے اور آپ اخیر تک پہنچ جائیں گے. آج ماشاء اللہ یہ طریقہ ہے حضرت. تو یہ ماشاء اللہ طریق القلندر جو آواز میں نے سنا تھا نا, یقین جانیے اتنی بڑی باتیں حضرت نے وضاحت کے ساتھ بتائی. یہ وہ پیغام محبت ذرا نکالے, اس پر میں نے پھر ایک غزل لکھی ہے کلندر پہ, جس پہ الحمدللہ بشارت بھی مل گئی الحمدللہ, پھر حضرت شاہ شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. پر میں کاش سارے لوگ یہ بات سمجھ جائیں, سارے لوگ یہ بات سمجھ جائیں. تو کلندر ایک تو اس کا جو انڈیکس ہے نا وہ ہمارے پاس ہر وقت ہونا چاہیے. اور یہ بنانا چاہیے نہیں جا ملا. چلا کے چلتے ہیں, جب مل جائے تو پھر بتا دینا. سلوک کیا مغیر و جامعیت کی وجہ, یہ حقیقت واضح ہو چکی کہ اسلامی سلوک صرف انفرادی مجاہدہ نفس اصلاح و اصلاحی باطنی میں محصور نہیں, بلکہ اسلامی شرح معرفت جملہ انفرادی و اجتماعی حکام پر محیط اور تمام ملی و دینی ذمہ داری و حقوق فرائض پر حاوی ہے. سلوک سلیمانی کی یہی امیگیری ہے جو اسے دیگر مسالک و ترک سے ممیز و ممتاز کرتی ہے. بات یہ کہ امت مسلمہ کا اپنا خاص مزاج اور انسان ذمہ داری کے متعلق خصوصی نظریہ ہے, جس کے بنا پر گوشہ گیری, تجرد, رہبانیت, مخلوق سے کنارہ کشی, انسانی حقوق و فرائض سے گریز اس کے لیے ممکن نہیں. یہ امت خلافت ربانی اور نیابت نبوت کی دوگونہ ذمہ داریوں سے گرامبار ہے. اس نے نائب حق بن کر عالم میں احکام الہی کو نافذ اور شریعت مطہرہ کو راج کرنا ہے, اور جملہ انبیاء اور خاص کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین کی حیثیت سے تمام اقوام و ملل کو اسلام سے روشناس اور دین حق سے آگاہ کرنا ہے. اب قیامت تک اس امت کی ذمہ داری کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حیات کو ساری دنیا میں پھیلائے اور عام کرے, امت محمد اسلم کے ان دوگونہ فرائض کی اہمیت سمجھے, بغیر اسلامی سلوک کے جملہ پہلوؤں کو سمجھنا مشکل ہے. اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے. حضرت والا قدس الارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اور اسماء و صفات و خواص کا علم عطا فرما کر اس کو اپنی بقا کی ضرورتوں کی بہم رسانی کا علم بخشا, لیکن خود اس کی حیثیت ملائکہ عالم کو یہ بتائی گئی, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا ایک نائب اور نمائندہ بنا رہا ہوں. نائب اور نمائندہ وہی ہوتا ہے جو اصل کے دیے ہوئے احکام کو جاری کرتا ہے اور اس کے بخشے ہوئے اختیار کو کام میں لاتا ہے, اور نہ ان احکام اور ان احکام کے اجرا کے اجرا و اختیار میں لانے کے لیے جو ساز و سامان ضروری ہوتا ہے وہ اصل سے آرتن اس کو ملتا ہے, امانتن اس کے پاس رہتا ہے. پس انسان کو عقل, قدرت, ہوش, خرد اور علم و معرفت کا جو سامان ملا ہے وہ اصل کی نقل اور مالک سے مستعار ہے. ان اللہ خلق آدم علی صورتی اس مبتدا کی خبر ہے, اور صوفیہ کے اسکول کی شرح کے عالم میں جو کچھ ہے وہ سب اسماء الہی کے مظاہر ہیں. مل گیا جی, ہوش کی دیوانگی میں. اچھا ٹھیک, اچھا ٹھیک ہے, بھیج دیا. ہاں یہ آ گیا جی. جو جھکا نفس کے آگے کیا کلندری جانے, بندے نفس کیا اللہ کی بندگی جانے. ہاں جی, جو جھکا نفس کے آگے کیا کلندری جانے, بندے نفس کیا اللہ کی بندگی جانے. باتیں بے باکی سے کرنا کلندری نہیں ہے. یہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بجو ادھر ادھر پھول پھول مارتے ہیں تو وہ کلندر ہوگا. ہاں جی, باتیں بے باکی سے کرنا کلندری نہیں ہے, ہے کلندر جو اس کی بات ہی صحیح جانے. ہاں, اللہ کی بات کو صحیح جانے. ہے کلندر جو اس کی بات ہی صحیح جانے. کلندری میں شریعت سے نکلنا نہیں ہے, کلندری میں شریعت سے نکلنا نہیں ہے, ہے وہ کلندر جو کامیابی اس میں ہی جانے. مطلب یہ کہ شریعت میں ہی کامیابی سمجھے. ہے وہ کلندر جو کامیابی اس میں ہی جانے. فسق سے بھرپور دما دم کلندری کیسے. عورت دما دم کر رہی ہے جی, وہاں پر دما دم ملک کلندر. ہاں جی, یہ مطلب کلندری ہے. فسق سے بھرپور دما دم کلندری کیسے, فسق میں غرق جو ہے وہ کہاں مستی جانے. فسق میں غرق جو ہیں وہ کہاں مستی جانے. لال شاباس کلندر خواجہ عثمان ہی تھے, لال شاباس کلندر خواجہ عثمان ہی تھے. متشرع تھے حقیقت کون ان کی جانے. بہت متشرع تھے جو ہے نا, وہ اتباع سنت کے بہت زیادہ مشہور بزرگوں میں سے. ان کو لوگوں نے ایسا بنایا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کی وجہ کیا ہے؟ کلندر اصل میں مجرد کو کہتے تھے ان دنوں, کہ جو شادی نہیں کرتے مجرد تھے. اور لال جو ہے نا, ان کا نام تو شہباز علا کے کہتے, شہباز ان کے علاقے کا نام تھا. تو لوگوں نے لال شہباز کلندر تینوں کو ملا کر پتہ نہیں سے کیا کیا بنا دیا. آج لال شہباز کلندر خواجہ عثمان ہی تھے, متشرع تھے حقیقت کو نہیں اس کی جانے. یہ جو شیطان کے چیلے ہیں تفہین پیشبیر, یہ جو شیطان کے چیلے ہیں تفہین پیشبیر, جو شریعت پہ چلنے سے خود کو بری جانے. جو شریعت پر چلنے سے خود کو بری جانے. جو جھکا نفس کے آگے کیا کلندری جانے, بندے نفس کیا اللہ کی بندگی جانے. تو یہ اصل میں یہ لوگوں نے کہا. تو یہ طریق کلندر کا جو واز ہے نا, حضرت کا جو تانویر مزے کا, وہ علی شاہ کلندر کے مزار پہ ہوا تھا, تقریباً 3 گھنٹے کا واز ہے.
یہ جب ہم نے پڑھا تو سبحان اللہ کلندری کا پتہ چل گیا. کلندر کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت نے بالکل شروع جو شعر سے کیا تھا, یہ جو ہے نا وہ
سنما رہے کلندر سزوار بمن نمائی کہ دراز دور دیدم رہو رسم فارسائی.
ایسا نا مجھے ایسا راستہ بتا دو ہاں جی جو مطلب مختصر ہو, یہ لمبا راستہ پارسائی کا مجھ سے نہیں تھی ہو رہا. تو یہ جذب والا لائن ہے, یہ جذب والا لائن ہے کہ جذب و مختصر طریقہ ہے. اس میں حضرت نے عجیب بات فرمائی ہے اور سمجھایا بڑا عجیب طریقے سے. یہ حضرت ہی کا کام تھا جو سمجھانے کا تھا. حضرت نے فرمایا کہ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جو کلندر ہوتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ ظاہری نوافل میں اتنا زیادہ مصروف نہیں ہوتا. فرائض کو تو چھوڑ نہیں سکتا, ظاہری نوافل میں اتنا مصروف نہیں ہوتا, لیکن اندرونی جو قلبی نوافل ہے وہ نہیں چھوڑتا. بس ان کی نظر کسی بھی وقت اللہ سے نہیں ہٹتی. اب ظاہر مطلب عام لوگ کا تو یہ حالت نہیں ہو سکتی, اور وہ اس میں ہر وقت اسی میں دن میں لگا رہتا ہے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو, اسی کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. ہاں جی ہم نے ایک صاحب کو دیکھ کر زیادہ کاسب میں اس قسم کے تھے. تمہاری نانی وفات ہو گئی تھی تو آئے تھے اس پہ, انہوں نے وہ قبر پہ بیان کیا تھا, تھے مرزو لیکن ماشاءاللہ قرآن پورا یاد تھا. وہ علم لدنی ان کے ساتھ ایسا تھا کہ بڑے بڑے علماء حیران ہو جاتے تھے, وہ گرفت کرتے تھے کہ یہ کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں کرتے, وہ حیران ہو جاتے تھے. بڑے دیوبند کے استاد ان کو دیکھ کے حیران ہوتے تھے. تو وہ ان نے بہت زبردست بیان کیا, عالمانہ بیان کیا وہاں پر قبر پہ. پھر دعا کر رہے تھے, دعا میں یہ کر رہے تھے, اے اللہ ان سب کو بخش دے, اے اللہ ان سب کو بخش دے, نہیں بخشنا تو نہ بخشو. بس وہ مجذوب یہی بات ہے, تیری مرضی. وقت میں وہی جذب والی بات کر لی. آئی تو یہ مطلب یعنی وہ اللہ کی بات کو دیکھتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, اس کو نہیں دیکھتا کہ میں کیا چاہتا ہوں. وہ کوئی پولیس والا آیا تھا, اس کو دستار ہوتا اس کا نام تھا, پولیس والا آیا تھا تو پولیس والے بے پرواہ ہوتے ہیں, یہ دکاندار تھا. تو اس سے کسی کا پوچھا تو انہیں اپنے انگ میں جو جواب دیا تو انہیں ڈنڈا اٹھایا مارنے کے لیے, تو اس کا ہاتھ ادھری جام ہو گیا. اب اس طرح کے ہاتھ وہ نیچے ہی نہیں آ رہا, بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا مطلب. اب تو وہ گئے ملک جو تھا نا, جو جس علاقے کو اس کے علاقے جو ملک تھا ان کے پاس گیا, تو انہوں نے کہا یہ کیا ہاتھ کی, کہتے یہ اس طرح ہوا ہے, کہتے کہ دوستار استاد کے ساتھ تو نہیں گیا. تو انہوں نے کہا کون دے, کہ اس جگہ پہ, کہتے بس وہ پھر وہ ان کے ساتھ آئے, ان کی منت سماجت کی کو معاف کر دے گی, تو پھر اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی. تو مطلب میرے یہ کہ یہ جو ہے نا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ اتنا براہ راست ہوتا ہے, ان کا سب کچھ اللہ پہ فدا ہوتا ہے. تو اللہ کا معاملہ من کان للہ کان اللہ لہ, وہ تو پھر بات ان کی ذات ایسے ہی ہوتی ہے, وہ تو پھر اور بات نہیں ہوتی. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کلندر جو ہوتا ہے وہ اصل میں اپنے سب کچھ اللہ پہ فدا کرتے ہیں, اندرون بیرون ان کا ایک ہوتا ہے. یعنی یہ کوئی صوفی نشو صافی تدر نکشت جام ہے, بسیار سفر باہر تھا پخت شود خام. ہاں جی تو یہ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر باہر ایک ہوتا ہے. جو ان کے دل پہ ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے, جو ان کے زبان پہ ہوتا ہے وہی اس کے دل پہ ہوتا ہے, وہ والا مسئلہ نہیں ہوتا درمیان میں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ پاک ہے بس ان کے ساتھ, تو جس کا تعلق ہو جائے. نائب و نمائندہ وہی ہوتا ہے جو اصل کے دیو احکام کو جاری کرتا ہے, اس کے بخشی اختیار کو کام میں لاتا ہے, ان احکام کے اجرا و اختیار میں لانے کے لیے جو ساز سامان ضروری ہوتا ہے وہ دراصل اصل سے آرتن اس کو ملتا ہے اور امانتن اس کے پاس رہتا ہے. پس انسان کو عقل و قدرت, ہوش و خیرت اور علم و معرفت کا جو سامان ملا ہے وہ اصل کی نقل اور مالک سے مستعار ہے. ان اللہ خلق آدم علی صورتی, اسی مبتدا کی خبر ہے, اور صوفے کے اسکول کی شرح کے عالم میں جو کچھ ہے وہ سب اسماء الہی کے مظاہر ہے. ان میں سے انسان اللہ تعالیٰ کی شون و صفات کا سب سے بڑا مظہر ہے. اس طرح تخلق بے اخلاق اللہ کا منشا اس سے پورا ہوتا ہے، پورا کرنا ہے. اس نظر خلافت کے روح سے اگرچہ سارے بنی آدم میں نیابت الہی کے شرف کے مستحق ہیں، مگر اہل سعادت وہی ہیں جو ان میں سے اس نظریے کو مانتے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکام کے اطاعت کا ذمہ دار جانتے ہیں، اور نیابت کی بلندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی صرف گندی کو بھی تسلیم کرتے. اس نیابت اور ابدیت کے دو گنا فرائض کے اصل نمائندے تو انبیاء علیہ السلام ہیں، مگر ان کی تبعیت میں اپنے اپنے وقت ان کی امتیں بھی شامل رہی ہیں. لیکن اب جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے خاتم النبیین ہو کر تشریف لائیں، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا قیامت تک آنے والا نہیں ہے، تو امت محمدیہ بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں دنیا کی آخر امت ہو کر دنیا میں آئی ہے. اس لیے قرآن پاک اور حدیث نبوی میں اس کا لقب خاتم الامم اور آخر الامم ہے. اور امت محمدیہ جو آخری امت ہے، اس لیے پرد آدم سے باہر لائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری شہاد کے طور پر اس دنیا میں کام انجام دے اور ہر نبی کے دعوے کے شاہد، حمایتی، مددگار اور گواہ رہے. اگر تھوڑا سا اس کی قرآنی انالیسز کی جائے، مطلب جو ہے نا، مطلب ان کلاموں میں، تو آپ کو بہت سارے آیات مبارکہ مطلب جڑے ہوئے نظر آئیں گے کہ کون سی بات کس طرف سے کی گئی ہے. وانتم شہداء علی الناس، ہاں جی، مطلب یہ کہ وہ تو وہ دنیا کی ساری قوموں کی نگراں بنا. اب اس کا فرض ہے کہ قیامت تک قوم میں امر بالمعروف نہیں منکر کا فرض انجام دے. اب نبیوں کا سلسلہ منقطع ہوا کیونکہ دین الہی کامل ہو چکا، پیغام الہی کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی، اور اس کی تبلیغ و ارشاد کا فرض محمد محمدیہ کے سپرد ہو گیا. اب یہ تنہا اس کے ذمہ ہے کہ قیامت تک کی تمام دنیا میں کلمہ الہی کی بلندی، حق کی اشاعت، دین کی تبلیغ، نظام عدل کی برقراری، امر بالمعروف نہی منکر کے فرائض انجام دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امام و پیشوا اور ساری امتوں کی امامت و پیشوائی کرے. یہ ایک بات میں عرض کروں کہ اس وقت حضرت نے یہ بات فرمائی تھی مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو امت میں اور وہ کام کوئی نہیں کر رہا ہو، مطلب کوئی اس کے لیے نہیں اٹھ رہا ہو، تو جو بھی اس کے لیے اٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس معاملے میں خصوصی توجہات کا مرکز بنا دے گا، خصوصی توجہات کا مرکز بنا دے گا. اور یہ ہم نے واقعی دیکھا ہے کہ جس نے بھی جو جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا بیڑا اٹھایا تو کیسا اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ تھی. پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے لیے، جیسے ابھی فرمایا خاتم النبیین ہیں اور امت مطلب جانا ان کو حوالے ہوئے کام، اور قیامت تک یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی تعلق قائم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا، خصوصی تعلق، اور باقاعدہ خوابوں کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی ایسی رہنمائی فرماتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک ایک سٹیپ وہ جو ہے نا وہ صحیح انداز میں اٹھاتا ہے، بلکہ پلینڈ انداز میں اٹھاتا ہے باقاعدہ. یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ رینڈملی کوئی کام کر رہا ہو، نہیں، وہ باقاعدہ اس کے مطابق وہ چلتا ہے، جو جو انسٹرکشن ان کو مل رہی ہوتی اس کے مطابق. ہمارے مشائخ میں جو مولا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے کابر سیاست میں تھے، ان کے ساتھ بھی اس قسم کا مسئلہ تھا، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے ساتھ اس طرح مسئلہ تھا، حضرت تانی رحمۃ اللہ کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اس طرح جو بعد میں جو حضرات آئے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ بات تو بالکل وہی ہے نا، کرنا اللہ چاہتا ہے قیامت تک، اور چونکہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا جاتا ہے کہ ان کے لیے وہ رہنما بن جاتا ہے. یہ ایک اندرونی نظام گویا کہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. باہر تو کچھ نظر نہیں آتا، باہر کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اندرونی طور پر ایسا نظام بن جاتا ہے کہ باقاعدہ رہنمائی ہوتی ہے، باقاعدہ رہنمائی ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر رہنمائی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے سنبھالنا ہے. قرآن کی جیسے حفاظت ہو رہی ہے، اس طریقے سے احادیث شریف کی جیسے حفاظت ہوئی ہے، تو امت کی بھی حفاظت ہو رہی ہے نا، امت کے لیے بھی تو اللہ پاک نے نظام بنایا ہوا ہے نا. تو یہ نظام اس ایک طریقے سے ماشاءاللہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا، اس قیامت کے دن اس کی یہی فضیلت تمام انبیاء کی امتوں پر شہادت کی صورت میں ظاہر ہوگی. اس امت محمدیہ کی ساری امتوں پر شہادت کی دوسری وجہ ہے کہ اس امت کے شاعر عادل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک کے لیے نبی ہو کر ساری امتوں کے لیے آخر نبی بنا کر بھیجے گئے. اس لیے دنیا کی ساری امتیں خواہ اپنے کسی سابق نبی کی طرف منسوب کریں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس فرض کو انجام دیا اور اپنے آس پاس کی ساری امتوں تک اپنے پیغام کو پہنچایا. آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور صحابہ اکرام نے اس فرض کو انجام دیا. اس کے بعد عہد بیعت قیامت تک اس پیغام الہی کو دعوت تبلیغ امت محمدیہ کا فرض قرار پایا. اب جب تک دنیا آباد ہے, ہر ملک میں, ہر قوم میں, دنیا کے ہر گوشے میں اس پیغام الہی کی دعوت تبلیغ الہی یوم القیامہ امت محمدیہ کا فریضہ ہے. ایک دوسرے مقام پر احکام فرماتے, اصل اسلام میں اسلام ایک پیغام الہی, اس پیغام کے حامل امت مسلمہ ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف نہ صرف عام مسلمان نے بلکہ مسلمان علماء و شاہ تک نے اعراض و تعافل برتا, اس حقیقت کو بالکل بلا دیا ہے. اس کا نتیجہ کہ مسلمان اپنے آپ کو انہی معنوں میں قوم سمجھنے لگے جن معنوں میں دنیا کی قومیں اپنے آپ کو قوم سمجھتی ہیں. ان میں کوئی وطنیت کے سہارے اپنی قومیت کی دیوار کر, کسی نے نسل کی قومیت کو معیار سمجھا. ان میں سے جو سمجھ رکھتے وہ ظاہر سے سمجھتے کہ مسلمان قوم قومیت اور نسل سے نہیں بلکہ مذہب کی بنیاد پر, حالانکہ حقیقت اس سے بھی زیادہ آگے ہے. وہ ایک مسلمان وہ جماعت ہے جو اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام لے کر دنیا میں آئی ہے. اس پیغام کو قائم رکھنا, اس کو پھیلانا, اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اس کی زندگی کا تنہا فریضہ ہے. اس پیغام کے ماننے والوں کی ایک برادری ہے جس کے حقوق ہیں اور یہ ان کی قومیت ہے. اس حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد مسلمان قوم کا سب سے بڑا فرض اس پیغام الہی کی معرفت, اس کی بجاوری, اس کی تعلیم, اس کی دعوت اور اس کی اشاعت, اس کے خلب گوشو کی ایک پوری برادری کا قیام اور اس کے حقوق کا بجا لانا ہے. اس میں سارے جتنے بھی دین شعبے آ گئے, سارے دین شعبے آ گئے. پیغام الہی کی معرفت یہ تصوف کی طرف چلا گیا, اس کے باوجود اس کی تعلیم اور اس کی دعوت, تعلیم میں وہ سارے علماء کا کام بھی آ گیا, پھر اس کی دعوت میں اور شاعت میں سیاست کے لوگ بھی آ گئے, تبلیغ والے بھی آ گئے. اس کے خلق بوشوں کی ایک پوری برادری کا قیام, اس کے حقوق کو بچا لانا, یہ پورا ایک نظام جو ہے نا بنانا, یہ بھی خلافت, وہ جو ہے نا وہ سیاست کا ہے. قرآن پاک اور حدیث صحیح ہے کہ نصوص سے ثابت ہے کہ امت مسلمہ اپنے نبی کی تبعیت میں امم عالم کی طرف مبعوث ہے. اس امت کو باہری اس لیے لایا گیا کہ وہ دعوت و تبلیغ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرض کو انجام دے, جیسے کہ آیت پاک کل لفظوں میں ظاہر کر رہی ہے, کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. تم یہ مسلمان بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو, اچھے کاموں کو بتاتے اور برے کاموں سے روکتے ہو. اس آیت نے بتلایا کہ امت مسلمہ دنیا کی دوسری امتوں کے لیے باہر لائی گئی. اس کے پیدائش کی غرض یہ ہے کہ وہ مومن عالم کی خدمت کرے, اس میں خیر کی دعوت اور معروف کی اشاعت اور منکر کی ممانعت کرے. ایسی حالت میں اگر یہ امت اپنے اس فرض سے غفلت برتے تو زندگی کے مقصد کو پورا کرنے سے آ رہی ہے. اب اس میں گر کی بات, میں ایک گاڑی فیکٹری میں بنانا چاہتا ہوں جو لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر سہولت کے ساتھ لے جا سکے. ٹارگٹ میرا کیا ہے؟ ایسی گاڑی بنانا جو لوگ کو سہولت کے ساتھ لے جائے. اب میرے ذہن سے اگر یہ ٹارگٹ ایک لمحے کے لیے بھی ہٹتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے کام ہیں سارے متاثر ہو سکتے ہیں. تو ایسے ٹارگٹ تو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, لیکن ٹارگٹ پورا کب ہوگا؟ صرف اس سوچ سے ہوگا, اس کے لیے مجھے پوری فیکٹری بنانی پڑے گی جس میں کہیں سٹیئرنگ بن رہا ہوگا, کہیں پر ویلز بنیں گے, کہیں پر سیٹیں بنیں گی, کہیں پر باڈی بنے گی, کہیں پر انجن بنے گا, کہیں پر الیکٹریفیکیشن اس کی ہوگی. یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پر ہوں گی, پھر آپس میں ان کا کوآرڈینیشن ہوگا. جتنے جتنے چیزیں ضروری ہیں وہ ساری کے سارے بننے کے بعد پھر ان کو آپس میں ملانا ہوگا, اور ملانے کے بعد صحیح پرفیکشن اس کی پروو کرنی پڑے گی کہ یہ ساری چیزیں پرفیکٹ ہے. جو کام اس کا تھا وہ کام اب یہ کر رہا ہے, پھر یہ آئے گی مارکیٹ میں اور پھر اس کے مطلب جان اس چیز کے لیے استعمال کیا جائے گا. اب اگر مجھ پر یہ جو ٹارگٹ ہے اس کی بات اتنی زیادہ کھل جائے یا میں بہت زیادہ اس کے اندر مطلب جو ہے نا وہ ہو جاؤں کہ باقی چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہ رہے, تو میرا تعلق ٹارگٹ والا صرف ایک نظری بات رہ جائے گی, نظری بات رہ جائے گی, مقصد پورا نہیں ہوگا, مقصد پورا نہیں ہوگا. تو یہی بات ہے کہ اگر میں دین کا کام کرتا ہوں میں امت مسلمہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ پاک کا، تو اس کے لیے مجھے پورا ایک نظام بنانا پڑے گا. اس نظام کے اندر تعلیم کا کام بھی ہوگا، پڑھنے پڑھانے کا کام بھی ہوگا، تصوف کا کام بھی ہوگا، الہیت والا، اچھا سیاست والا کام بھی ہوگا، دین کو نافذ کرنے والا، ہاں جی اس طریقے سے جہاد والا لائن بھی ہوگا کہ اگر ہو جائے تو جہاد. کیونکہ دیکھیں نا، میں آپ کو بات بتاؤں، جتنے بھی ہمارے آیات مبارکہ دعوت والے حضرات استعمال کرتے ہیں، وہ عموماً جہاد کی آیتیں ہیں، عموماً جہاد کی آیتیں. یا جو ہے نا، مطلب ہے کہ علم حاصل کرنے کی آیتیں ہیں، ہاں جی، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو للہیت حاصل کرنے والی آیتیں. تو سب حاصل، سب اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا اس ٹارگیٹ کے لیے سب استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ان کو بھول کر مگر یہ کر رہا ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہمیں حاصل ہوگا. یہ ایک بنیادی بات ہے جو کہ آج کل مسنگ ہے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ تغافل ہو رہا ہے، یعنی اس میں صرف عوام نہیں بلکہ خواص بھی تغافل برت رہے ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو اجتماعیت ہے اصل میں وہی ہے، تمام چیزوں کو یکجا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور حضرت مولانا یوسف صاحب خاندلوی رحمۃ اللہ، جو حضرت مولانا الیاس احمد صاحب کے صاحبزادے تھے، ان کا آخری بیان جس کے بعد حضرت فوت ہوئے، ان کے ابتدائی الفاظ یہ تھے، افسوس امت سے امت پنا نکل گیا، امت پنا چلا گیا، امت پنا چلا گیا. امت پنا کیا چیز ہے؟ اجتماعیت ہے نا. پھر حضرت نے فرمایا جو لوگ عام لوگ ہوں لیکن ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلے جس سے امت جڑ جائے آپس میں، تو یہ کامیاب لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. اور جن لوگوں کی وجہ سے توڑ پیدا ہو جائے تو ایسے لوگ اللہ پاک ان کو پسند نہیں فرماتے، ان کے برسوں کی محنت رہ گا چلی جاتی. دیکھیں کتنی فکر والی بات کی. تو حضرت کے آخری کلمات جو تھے گویا کہ یوں سمجھ لیے جو بیان کے، وہ ان میں یہ شامل ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، اجتماعیت، امت پنا، اور سب لوگوں، سب کی فکر کو لے کر ایک کام کو کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. اچھا، امت محمدیہ کے اس فریضے اور مقصدیت کا نام بعض علماء حکیم کی اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے، جو مذکورہ بالا آیت سے بھی مفہوم میں آتی، اور حدیث صحیح میں اس بعثت ثانیہ کے تصریح اثر الفاظ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر مبوس ہوئے ہو، نہ کہ سختی کرنے والے بنا کر. اس سے معلوم ہے کہ مدمر کے پیغام کا حامل اور اپنے رسول کی طرف سے دعوت و تبلیغ پر مامور ہے. وہ پرد آدم سے اس لیے وہ دنیا کی ساری قوموں کی اصلاح و تزکیہ کا خدمت انجام دے، اور اپنے نبی کے پیغام حق کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جت الدا کے آخر میں فلیبل شاہد الغائب، میرے پیغام کو جو یہاں موجود ہے اس تک پہنچا دو جہاں موجود نہیں. یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک تک کے لیے محدود نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے جاری ساری فرمایا گیا ہے. خیر، حاضر العلم دوسرے غیر حاضر علم کو اس طرف پہنچاتا رہے. ایک اور جگہ ارشاد فرماتے، امت مسلمہ فرائض نبوت میں سے دعوت خیر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نبی کی جانشین ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نبوت کو جو تین فرض عطا ہوئے ہیں، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیہ، یہ تینوں فرض امت مسلم پر طور کنایہ آئے ہیں. چنانچہ قرنن بعد قرنن کابر امت نے ان تینوں فرضیوں کو ادائیگی میں پر توجہ کوش مبذول فرمائی، اور انہیں کے مجاہدات کا نور ہے جس سے کاشان اسلام میں روشنی ہے. نبوت کے تینوں فرض اس آیت میں یکجا ہے، رسول منہم یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلم الکتاب والحکمہ. ایک رسول انہیں میں سے جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسی امت جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خلافت، انبیاء علیہ السلام اور خاص کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور جملہ انسانیت کی طرف بعثت کی منصب جلیلہ سے نوازی گئی ہو، جو تمام عالم کے انسانوں کی قیامت تک نگران بنائی گئی ہو، جسے وجود ہی دنیا میں نظام عدل کے قائم کرنے، احکام الہی کے پہنچانے اور جملہ اقوام علل کے لیے خیر و بلائی کا نمونہ بنا کر پیشوا امام پیشوا بننے کے لیے بخشا گیا، جس کا فریضہ منصب ہی ہدایت رسانی خلق، اشاعت احکام، احکام دین، امر بالمعروف نہی منکر ہو، جس کا وظیفہ انسانیت کے قلوب و نفوس کا تزکیہ ہو، تصفیہ اخلاق عالیہ کی عبادت ہو، الہی رنگ کے عالم میں نکار ہو، کس طرح عزلت گوش نشید و رحبانیت کی زندگی گزار سکتی ہے؟ اس منصب رفیع ان مقاصد و فرائض کا تقاضا و لازم ہے، جد و جہاد، دعوت تبلیغ، قتال کلمت اللہ، شریعت متحرہ کا نفاذ، احکام ربانی کا اجرا، اسلامی سیاست عدل کا قیام اور اقامت دین کے متعلقہ جملہ امور کی کوشش کرتا ہے۔ یہی سبب ایک امت محمدیہ مرحومہ کا سلوک زندگی کے سارے شعبوں میں تو ہوتا ہے، اس کی شرح معرفت حیاتی انسانی کے جملہ انفرادی اجتماعی تقاضوں، معاملات اور حقوق و فرائض کی گھاٹی میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس بنا پر ربانیت عزلت خلق سے گوشہ گیری کے اسلام و تصوف میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اسی جامع سلوک پر مشتمل تھی، چنانچہ آئندہ اوراق میں اس جامعیت کے مختلف پہلو پر گفتگو کی جائے گی۔ اب میں سب کا نچوڑ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں دو تین فکروں میں۔ سب سے پہلے بات کیا ہے؟ وہ ہے عقائد کی تصحیح۔ ظاہر ہے جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہو تو آپ کوئی بھی کام صحیح نہیں کر سکتے، تو پہلے تو عقیدہ کی تصحیح ہے جو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد عوامر و نواہی کا نظام کو ٹھیک کرنا ہے، مطلب یعنی کہ جو عوامر ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو نواہی ہے اس سے بچنا ہے۔ یہی والی بات ہے، یہ دو باتیں حضرت نے سمجھائی مجدد صاحب نے فرمایا۔ اب اسی روشنی میں اگر ہم بات کر لیں تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے سمجھ میں آنے والی، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سیر اللہ ہے، اس کے لیے تیاری جو ہے سیر اللہ، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے نفس کو قابو کرنا، جسے حدیث شریف میں آتا ہے اپنے نفس کو قابو، یہ سیر اللہ ہے، اور آخرت کے لیے کام کرنا صرف اللہ ہے۔ کیوں مفتی صاحب؟ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بیوقوف ہوئے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، جو کرنا چاہتے کر دیتے اور پھر بعد میں بغیر اپنے اللہ تمنا کرتا رہے۔ اب اسی حدیث شریف میں سارا نچوڑ آ گیا کہ سیر اللہ کیا ہے، یہ نفس کو قابو کرنا ہے۔ جب نفس قابو میں آ گیا تو پھر اس سے کام لینا ہے، اور کام کیا لینا ہے؟ اللہ کے احکام اس پر نافذ کرنے ہیں، جو ساری باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، ساری باتیں جہاں بتائی وہ سب اس کو، اسی کو ہم صرف اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے لیے سیر اللہ ہے، ان ساری باتیں کو کرنے کے لیے۔ اب ٹارگٹ تو یہ ہے، لیکن اچیو کون سے طریقے سے ہوگا؟ سیر اللہ کے ذریعے سے ہوگا۔ اب سیر اللہ کے لیے اگر آپ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے خانقاہ میں آ کر بیٹھ جائے تو اس کو رحبانیت نہیں کہتے، کیونکہ رحبانیت اس وقت ہوتی جب آپ اس میں ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ ثواب نہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، جو ثواب والے کام ہیں اس کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ مثال کے طور پر ہیرا جو ہے وہ ایک را مٹیریل ہوتا ہے، اس سے آپ ہیرا بناتے، اس کی کٹائی ہوتی ہے، رگڑائی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، جب تک وہ نہیں ہوتا تو ایک پتھر ہوتا ہے، اس سے تو وہ کام نہیں لیا جا سکتا جو ہیرے کا کام ہوتا ہے۔ اس سے ہیرا بنانے کے لیے تو پھر پہلے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا، وہ رگڑائی بھی ہوتی ہے، صفائی بھی ہوتی ہے، ستھرائی بھی ہوتی ہے، کٹائی بھی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب وہ ہیرا تیار ہو جاتا ہے پھر اسے وہ کام لیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے خانقاہوں کے اندر انسان جب آتا ہے تو اس لیے نہیں آتا کہ خانقاہوں میں آنا ہی مقصد ہے، خانقاہوں میں آنا محض ذریعہ ہے۔ کس کام کا؟ یہ جو ساری باتیں بتائی گئی اس کا ذریعہ ہے۔ اب آپ خانقاہوں سے گزرے ہیں اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن گیا، نفس کے اوپر کنٹرول آ گیا، اب آپ کے سامنے پورا وسیع میدان ہے، جو بھی شرح صدر ہو اس کے مطابق آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، آپ کو تصنیف و تالیف کی طرف ترغیب ہے، دلچسپی ہے اور آپ کر سکتے ہیں، سبحان اللہ وہ میدان کھلے۔ آپ کے تبلیغی جماعت میں ماشاءاللہ دلچسپی ہے اور اس سے ذریعے کام کرتے ہیں، سبحان اللہ آپ کے لیے میدان کھلے۔ آپ کے سیاست کے میدان میں مطلب وہ ہے، یعنی وہ تشکیل ہے اور مطلب یعنی وہ کام یعنی آپ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ میدان کھلا ہے۔ آپ اگر کسی خانقاہ میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنے پہ مامور کیے جائیں, سبحان اللہ, وہ میدان کل ہے. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ سارے کاموں کے میدان کل ہیں, لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو بنانے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ استغفار اللہ کے بغیر اس کاموں میں آ گئے تو کام تو کریں گے لیکن اپنے نفس کے لیے کریں گے, اللہ کے لیے نہیں کریں گے. بس اتنی سی بات ہے. کریں گے کام, تبلیغ بھی کریں گے نفس کے لیے کریں گے, سیاست بھی کریں گے نفس کے لیے کریں گے, کتابیں لکھیں گے نفس کے لیے لکھیں گے, ہاں جی, مطلب جو ہے نا وہ جہاد کریں گے نفس کے لیے کریں گے. یعنی ہر چیز آپ کا نفس کے لیے ہوگا تو پھر کیا فائدہ, وہ تو آپ کے لیے مصیبت ہے. ہاں جی, تو سب سے پہلے نفس کو قابو کرنا ہے, نفس کو قابو کرنا ہے. نفس کو قابو کر لو, نفس کو مہذب کر لو, پھر آخرت کے لیے کام کرو. آخرت کے لیے کام کرنے کے جو بھی کام بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہیں. ان میں سے یا مشورے سے یا استخارے سے یا اپنے شرح صدر سے, جس طرح بھی ہو, آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ جس کام کی طرف جانا چاہیں تو بے شک آپ کے لیے راستہ کھلا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہوگا تب جب آپ کو ماشاءاللہ اپنے نفس کے اوپر قابو حاصل ہو جائے. پھر اس کے بعد تو اب دو چیزیں بس, سیر اللہ و صرف اللہ. صرف اللہ کو ہم نے ذرا تھوڑا سا ری ڈیفائن کر دیا آج کل کے حالات کے لحاظ سے, اور وہ کیا ہے؟ طریق صحابہ. طریق صحابہ یعنی صحابہ کے طریقے پر اپنے زندگی گزارنی, کیونکہ مان علیہ و صحابی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لہٰذا صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے. صحابہ کو صحبت رسول سے وہ چیز حاصل تھی جو ہم سیر اللہ سے حاصل کرتے ہیں. جب وہ ان کو حاصل تھی تو لہٰذا وہ جو کام کر رہے تھے للہیت کے ساتھ, وہ سبحان اللہ, مختلف کام انہوں نے کیے, سارے مختلف کام انہوں نے کیے, ہر کام انہوں نے جو بھی ضرورت تھی اس وقت کے حساب سے کیے. اب ہم بھی وہی سارے کام کر سکتے ہیں, لیکن ہم بھی سیر اللہ کے پل سے گزر کے آ جائیں. بس وآخر دعوانا الحمد للہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد. مفتی صاحب ایک دو منٹ, اصل میں بہت اہم ملفوظ آ رہے. وہ چونکہ ابھی ساتھی نے اس طرف اشارہ کیا کہ اس میں سے بھی کچھ پڑھنا ہوتا ہے, تو یہ ہم نے ساری بات جو کی اس کے الحمدللہ ایک سند اس میں سے مل گیا کہ جو باتیں ہم نے کی وہ کیا کی ہیں اور کس طرح حضرت مجدد ہے. کسی نے خط لکھا حضرت کو, شیخ میں قوت برقیا گمان کرنا پسند نہیں. سوال, خدا تعالیٰ آپ کی برقی قوت کو کسی قدر اس طرف بھی لگائے رکھے جو اس ناکارہ کی دین و دنیا کو سنوار دے؟ اللہ, میرے اس دنیا میں کوئی یار نہیں, ایک صرف آپ کے دم پر بھی فکری ہے. اب جواب سن لیں اور سر بن لیں. حضرت فرماتے ہیں آپ کی محبت کی وجہ سے یہ شکایت ہے کہ آپ نے میری نسبت قوت برقیہ کا گمان کیا اور اس کو اپنی طرف کرنے کی دعا کی، آپ نے اچھی قدر کی. ہم کو تو یہ ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کی برکت سے ان شعبتوں سے ہم کو محفوظ رکھا ہے. دیکھیں نا نسبت کس کو والے بتائے، کیا بات ہے، یہ تجدید ہے. اب مجھے بتائیں کہ نقشبندی اس میں گرفتار ہے یا نہیں، زیادہ تر اسی برقی قوت کے لحاظ سے، توجہ کے لحاظ سے، وہ تمام چیزوں میں گرفتار ہے یا نہیں ہے. ہاں جی، تو حضرت نے کیا فرمایا کہ ہم کو تو یہ ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کی برکت سے ان شعبتوں سے ہم کو محفوظ رکھا ہے، آپ نے ہمارے سارے ناز پر پانی پھیر دیا. اگر آپ کی محبت نہ ہوتی تو کچھ شکایت نہ تھی، نیز قوت برقیہ کو دین کے سنورنے میں کیا دخل، بلکہ دنیا بھی اکثر بگڑتے ہی دیکھی. یہ توجہ کی بات ہے اصل میں، یہ حضرت کی اصل میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا تھا، مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بیان میں میں نے سنا تھا. حضرت نے فرمایا تھا کہ توجہ اصل میں قلبی دعا ہوتی ہے، توجہ قلبی دعا ہوتی ہے. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کیا زبردست ایکسپلینیشن کی ہے، یہ تو واقعی مطلب ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی دیکھیں نا، اگر میں توجہ کرتا ہوں نارمل تو یہ ہپنوٹزم کی طرح بن جاتا ہے، جس میں انسان اپنے اوپر نظر رکھتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا. ویسے میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاؤں کہ میں آپ کو کھینچ رہا ہوں کسی اچھی کام کے لیے طرف، مثلا آپ نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، تو کام تو اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میری نظر کس چیز پر ہوگی، اپنے اوپر ہوگی نا، کہ میں اس کو کھینچ رہا ہوں نماز کے لیے. جبکہ میری نظر اگر اللہ پر ہو کہ اللہ اس کو نماز کی طرف لائے، اور یہ خیال میرے اتنا پکا ہو جائے کہ دعا میرا حال بن جائے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اور اس کو فائدہ ہو جائے، یہ توجہ ہے، یہ توجہ ہے. ہاں جی، مثلا میں آپ کو بتاؤں، ایک استاد سکھاتا ہے بچے کو، وہ بچہ غبی ہے، نہیں سیکھ رہا. اب وہ جو ہے مطلب یہ کہ اس کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ اس کو بس سکھا ہی دے، تو کوشش اپنی کر رہا ہے، وہ جو استادی والی کوشش ہے وہ کر رہا ہے، لیکن دل میں توجہ کس طرف ہے، اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھا ہی دے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اسباب میں چھپاتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا سنت یاد ہی ہے. ہاں جی، اب یہ بظاہر تو نظر آئے گا کہ اس یہ سکھا رہا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اس کے اندر شامل کر کے وہ کام کروا رہا ہوگا اور اس کا کام بن جائے گا. اب نظر اس کے اپنے اوپر آئے گی، کتنا بڑا اجتہاد ہے، کتنا بڑا زبردست مطلب جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ ہے مجددی، مجدد اس کو کہتے ہیں. تو یہ حضرت مولانا صاحب سے ہم نے سنا، تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ادھر سے پتہ چلا کہ یہ تو حضرت سلیمان بن حسین نے فرمایا تھا، ادھر سے پتہ چلا کہ انہوں نے حضرت تان بن حسین سے سنا تھا، ادھر سے پتہ چلا کہ انہوں نے حاجی صاحب جیسے یہاں پر فرما رہے ہیں حاجی صاحب سے سنا تھا. تو پتہ چلا کہ حاجی صاحب کو جو لایا گیا ہے نا چشتیت میں، اور نقشبندی فیض کے ساتھ چشتیت میں آئے ہیں، یہ ان چیزوں کو جمع کرنا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ جمع کروا دیا، دونوں فائدے ہو گئے. ٹھیک ہے، مجھے بسم اللہ، لا الہ الا 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 اللہ 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 محمد رسول اللہ لا الہ الا ہو 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الله 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 اللہ 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 اللہم صل علی سیدنا مولانا الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما انی مسنی دور انت ارحم الراحمین رب لا تزن فردا وانت خیر وارثین رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر منزلین رب اعوذ بک من همزات الشیاطین اعوذ بک رب یحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا عمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب اني لما انزلت الي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريات منك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تلك السيئات يومئذ فقدر امتى وذلك هو الفوز العظيم واصلي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا انك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي لما دخل بيتي من مؤمن والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب اللهم اتي نفسي تقوى زكي انت خير من زكاها انت ولي ومولاها انا نسالك من خير ما سالك من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم انا نسالك عزائم مغفرتك ومجاهه امرك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اسالك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي وامدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي امري وما انت اعلم بمني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لا تعطي اللهم اهدني وسددني اللهم من يسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح ديني الذي وسمت امري واصلح الدنيا التي فيها معاشي واصلح الاخره التي فيها معادي وجل وحياة زيادة في كل خير وجل موت رهبة من كل شر اللهم اغفر لي ورحمني وعافني وارزقني اللهم اني اعوذ بك من الأرز والكس والجبن والهرم والمغرب والمأس من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن قسوة والغفلة والعيلة والزلة والمسكن والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء من الصم والبكم والجنون والجزام وسيء الاسقام وزل الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أرد الأرض الأمر وفتنة الدنيا من الملا ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبه من دعوة النفس جابرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.